السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات گزشتہ دو جمعوں سے الحمدللہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑوں سے جمعہ کے سلسلے میں کچھ ملفوظات سماعت فرما رہے تھے. استاذی و مخدومی حضرت شاہ مفتی محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم نے دوسرے جمعہ میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس سلسلے میں ہم کو کچھ ہدایات اور نصیحت فرما رہے تھے، اور استاد محترم حضرت مولانا محمد عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم نے، انہوں نے بھی گزشتہ جمعہ میں آپ کو جمعہ کے سلسلے میں اس کے ابتدا کے اور اس کی شروعات کے سلسلے میں کچھ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں بھی انگلی کٹا کے ان بزرگوں کی فہرست میں تو شامل نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے خدام کے فہرست میں ضرور شامل ہو جا سکتا ہوں، اس لیے میں نے بھی کچھ اسی آیت کا انتخاب کیا ہے. یہ سورہ جمعہ کی آخری آیات ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کے کچھ خاص اعمال اور کچھ خاص عبادات ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جمعہ کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں کچھ خاص عبادات کا بھی اضافہ فرمایا. ایسے تو جمعہ کی نماز اور نمازوں کی طرح فرض ہے، جیسے ہماری اور پانچ نمازیں فرض ہیں ویسے ہی جمعہ بھی ہمارا فرض ہے، لیکن اس کی اہمیت کچھ دوسرے فرضوں سے ذرا زیادہ ہے. جب جمعہ کی فجر ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں اکثر الف لام میم سجدہ، سورہ جو 21ویں پارے میں جس کو الف لام میم تنزیل بھی کہتے ہیں، جس میں سجدہ آتا ہے، پہلی رکعت میں وہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں حل تعالی الانسان حین من الدار یعنی سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا بھی منقول ہے، لیکن اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ائمہ کرام کو سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے وہ ان کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، ضروری چیزوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی امام اس کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ملامت اور تان بھی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متروک, سنت کو متروک کرنے والا, سنت کو چھوڑنے والا ضرور شمار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر سے ہی گویا یہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے ان دو سوروں کے ذریعے سے, یہ ظاہر کر دیتے تھے حضرات صحابہ کرام پر کہ آج کا دن بہت اہم ہے, کیونکہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کے جو مضامین ہیں اس کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں نقل کی, بڑی بڑی عجیب عجیب باتوں کا تذکرہ ہے. اس کے اندر انسان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ میں ذرا جھانک کر دیکھو کہ تمہارے کو اللہ کی یاد آتی بھی ہے کہ نہیں, تم ذرا اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو کہ تم اپنے مالک کس کو سمجھ رہے ہو, اپنا خالق کس کو سمجھ رہے ہو, تمہارے پاس کس بات کی اہمیت ہے, تمہاری فکریں کیا ہیں, تمہارے خیالات کیا ہے, تمہارے دل کی آرزوئیں کیا ہیں. تم کو چاہیے تھا کہ اللہ کی یاد کرتے, آخرت کو یاد رکھتے, موت کو یاد رکھتے, موت اور موت کے بعد کے حالات کا خیال رہتا تمہیں, تو اس کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے. یہ مضامین ان دونوں صورتوں میں, قیامت کا تذکرہ ہے, اللہ کو یاد کرنے کا تذکرہ ہے, موت کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہے, اس کو یاد دلایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان اعمال کو اختیار کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کرنے کا دھیان پیدا کریں گے اور آخرت کو یاد رکھیں گے, تو ان کے لیے یہ انعامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت المأوی میں داخل کرے گا, اور جو ان باتوں سے اپنے آپ کو غفلت میں رکھے گا تو ان کے واسطے جہنم تیار ہے اور ان کو جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا. یہ مضامین ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے یہ فرمان جاری فرمایا, یہ صحابہ کو سنایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو جلد سے جلد مسجد کی طرف دوڑنے والے بنو, جلد سے جلد مسجد کے اندر حاضر ہو جانے والے بنو, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے بنو, زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنو. اسی واسطے آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, حضرات مفسرین و محدثین و فقہاء کرام, حضرات اولیاء کرام, بزرگان دین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن اول وقت میں نہا لیتے اور اول وقت میں اپنی مسجدوں کو جا کر مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار اور تلاوت اور استغفار اور درود شریف میں مشغول ہو جایا کرتے. جہاں آج ہمارے سے بہت ساری غفلتیں ہو رہی ہیں, اور میں ایک جمعہ قصے کے سلسلے میں بھی بڑی غفلت ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو غسل کرو, جب جمعہ کا دن آئے تو نظافت حاصل کرو یعنی پاکی حاصل کرو, اور جب جمعہ کا دن آئے تو اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ اچھے کپڑے پہنو, عطر لگاؤ, مسواک کرو. کیا ہے یہ سب؟ یہ سب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جمعہ کے لیے تیار کر لو, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے میں اتنا اہتمام کرو. آج ہم دنیا کی پارٹیوں میں جانے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں, کوئی ایک بڑے سیاسی آدمی یا کوئی بڑے دنیاوی عہدیدار کے سامنے جانا ہے تو 25,000 وقت سر سے لے کے پیروں تک اپنے آپ کو سنوارا جاتا ہے, حالانکہ صبح ہی کو ہم نے کپڑے پہنے تھے, کوئی ضروری نہیں تھا, نہیں, لیکن وہاں جانا ہے, اس دعوت میں جانا ہے, اس پارٹی میں جانا ہے, اس بڑے آدمی سے ملنے جانا ہے, لہذا نہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہو گئے, لیکن نماز کا آیا ٹائم تو کبھی ہم نے یہ خیال تک نہیں کیا کہ میں فجر کی نماز میں بھی یہی کپڑے پہنا تھا, ذرا ظہر میں اور اچھے کپڑے پہن کر جایا کروں, اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں ذرا یہ اہتمام کروں. ٹھیک ہے, اور نمازوں میں نہیں تو کم از کم جمعہ میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے غسل کرنا ہم پر فرض تھا. جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ حضرات کو معلوم ہے سفر کی 24 یا سفر کی 20 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے ارادہ فرمائے تھے. ویسے حضرات ائمہ تاریخ لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سے ہی ذوالحجہ میں جب مدینہ منورہ سے حضرات انصار تشریف لائے تھے حج کرنے کے لیے, تو اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ مدینے کے اسلام قبول کیے تھے, بیعت فرمائی تھی, اور پہلے سے ہی 70-80 آدمی گزشتہ حج میں اسلام قبول کر کے چلے گئے تھے, اس سے پہلے 12-14 آدمی, اور اس طرح 3 سال سے تو مدینے میں مسلمان جمع ہوتے جا رہے تھے. جب سن 10 ہجری کا ذوالحجہ آیا تو اسی میں انہیں ذوالحجہ حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری فرمانا شروع کر دیے تھے, ارادہ فرما لیا تھا, اسی لیے صحابہ کرام کو آہستہ آہستہ ہجرت کی اجازت بھی دے رہے تھے. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب شروع کیا وہ سفر کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ تھی. 3 دن غار میں رہے, اس کے بعد میں تقریباً 6 یا 7 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل سفر کرتے رہنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا اور ساحل کے کنارے سے سفر کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچے تھے. سب سے پہلے قبا میں پہنچے تھے, وہ چہارشنبے کا دن بدھ کا دن تھا. 1 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں جمعہ کا دن آ گیا, تو وہ پہلا جمعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ دیا تھا. احادیث کی کتابوں میں وہ بہت بڑا خطبہ ہے. اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شکوا اور شکایت نہیں کی. گزشتہ 11 سال سے میں وہاں پر اور میرے اوپر ایمان لانے والے مسلمان اور ایمان والے پیسے جا رہے تھے, لیکن یہاں خطبہ دے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی یاد دلا رہے ہیں, اللہ کے خالق ہونے, اللہ کے مالک ہونے, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 11 سال تک ہم کو یہ مصیبتیں آئی تھی, اب ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. کسی سے کوئی شکایت نہیں, صرف یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ پہلا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد میں نماز پڑھائی, نماز پڑھ کے پھر مدینہ منورہ کی طرف سے تشریف لے گئے. حضرات انصار وہاں پہلے ہی سے تھے, استقبال فرمایا. اس طرح ہمارا جمعہ شروع ہوا. جب صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اپنے جسم کے کپڑے تھے اور ہاتھ خالی تھا. جو کچھ ان لوگوں نے تجارتیں کی تھیں, کمایا تھا, محنت مزدوری کی تھی, وہ سب ان کو مکے میں چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا. خالی ہاتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت فرمائی, یعنی انصار صحابہ کو جوڑ دیا حضرات مہاجر صحابہ سے. حضرات صحابہ کرام اب وہاں پر محنت اور مزدوری کرتے تھے, جسم کے اوپر ان کے اون کے کپڑے ہوا کرتے تھے, اور روزانہ ان کو مزدوری کرنا پڑتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم محنت مزدوری کرتے تھے اور اون کے کپڑے پہنتے تھے تو ہمارے جسموں سے جو ہے پسینہ نکل کر وہ ہمارے اون کے کپڑوں میں جذب ہو جاتا تھا, اور جب اذان جمعہ ہوتی تھی تو ہم دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے تھے, اور وہاں پر ہم حضرات صحابہ کرام سب ایک ہی ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت چھوٹی تھی اور اس کا چھت بہت نیچے تھا, اور ہم لوگ سب ایک ساتھ بیٹھے رہتے تھے تو ایک دوسرے کے پسینے کی وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتی تھی, اور سب کے پسینے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا, اذا جاء احدکم یوم الجمعہ فلیغتسل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, تم میں سے جو آدمی بھی جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. تو اس لیے اس وقت غسل جمعہ کے لیے آنے سے پہلے غسل کرنا فرض تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کا زمانہ آیا, یعنی مال زیادہ آیا, ہمارے پاس نوکر چاکر آئے, تو ہم محنت کم کرنے لگے. غلاموں سے ہم اپنی محنت کرا لیا کرتے تھے, ہمارے پاس ان کے کپڑوں کے بجائے دوسرے ایسے کپڑے آئے کہ جس کے اندر پسینہ جذب نہیں ہوتا تھا بلکہ بہہ کر نکل جاتا تھا. اس لیے اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے جو فرض جمعہ کا جو فرض غسل تھا اس کو منسوخ فرما دیا, اور اس کی جگہ صرف مسواک کو رکھا. ہم لوگ مسواک کر کے آیا جایا جمعہ کی نماز میں آ جایا کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو پہلے غسل جمعہ فرض تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اگر غسل کر لے گا تو زیادہ اچھا ہے، نہیں اگر وضو کر کے بھی آ جائے گا تو کوئی بات نہیں. فبیہا فبنعمت، یہ الفاظ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غسل جمعہ کرے، جمعہ کے دن آئے جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو، ایسا نہیں کہ رات کو غسل کر لیا تھا، ایسا نہیں کہ صبح کو غسل کر لیا تھا، ایسا نہیں کہ فلاں کر لیا، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ جمعہ سے پہلے آدمی غسل کر کے نماز جمعہ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحسن، یہ بہت زیادہ اچھا، اور اگر نہیں صرف وضو کر کے بھی آ گیا فبیہا فبنعمت، یہ اچھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر بہت اچھا ہے یہ نہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو، عطر لگایا کرو، اور مسواک کر کے اپنے منہ کی جو بدبو ہے اس کو دور کر کے آیا کرو، اس لیے کہ یہاں جمعہ میں بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو اور اس تکلیف پر تم کو پکڑا جائے کل قیامت. ہم کو اتنا تک احساس دلایا دیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اہتمام کیا کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں سے کہا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم یہ سات دنوں میں سے ایک دن چن لو جس کو تم اپنی عبادت کے لیے خاص کرو. کیا مطلب؟ سات دنوں میں سے چھ دن تو تم کماؤ، اپنے آپ کو کمانے میں لگاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن ایک دن سات دنوں میں سے کم از کم عبادت کے لیے خاص کر لو. یہودیوں نے ہفتے کو چنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس دن عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگاؤ. اس کے بعد عیسائی قوم آئی، ان سے بھی کہا گیا کہ یہ سات دنوں میں سے ایک دن چن لو عبادت کے لیے. ان لوگوں نے اتوار کو چنا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس دن کو چن لو اور اس اتوار کے دن کا احترام کرو، ادب کرو. لیکن دونوں قوموں نے، دونوں امتیوں نے اور دونوں قوموں نے ان دونوں دنوں کی عبادت کو عبادت کے لیے خاص کرنے کے بجائے ان دونوں دنوں کی بے ادبی کی، بے احترامی کی، غفلت کی، لاپرواہی کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مشورہ کرو اور پوچھو ان سے، اور ہوگا وہی جو ہم نے ازل میں طے کیا، جواب وہی آئے گا تمہاری طرف سے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے پوچھو، چونکہ ہم نے یہود اور نصارہ سے پوچھ رکھا ہے، ان لوگوں نے وہ جواب دیا تھا، امت محمدیہ سے بھی پوچھا گیا تو امت محمدیہ نے جواب دیا کہ ہم جمعہ کا دن عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ یہی ہمارا بھی منشا تھا کہ امت محمدیہ جمعہ کو خاص کر لے، لہذا جو پسند اللہ کی تھی وہ پسند ہماری بن گئی، جو جس بات سے راضی اللہ ہوتے وہ بات سے ہم راضی ہو، جس بات کو ہم نے پسند کیا اسی بات سے اللہ بھی راضی ہو گئے. اللہ اسی کو پسند کر رہے تھے کہ جمعہ کا دن خاص کر لیا جائے عبادت کے لیے. اسی واسطے اسلام کے اندر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، وہ بتائی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے، وہ ٹائم کون سا ہے، وہ گھنٹہ کون سا ہے، وہ منٹ اور وہ سیکنڈ کون سا ہے، کہ جس سیکنڈ اور جس گھنٹے اور جس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ وقت متعین نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا قبول ہوتی ہے، اور ہم کہیں کہ قبول نہیں ہوتی. میں کب کر رہا ہوں؟ آپ کب کر رہے ہیں؟ اگر فجر کے بعد کر رہے ہیں تو وہ فجر کے بعد کی گھڑی ہونا کیا ضروری ہے؟ اگر ظہر کے بعد کر رہے ہیں تو ظہر کے بعد کی گھڑی ہونا کیا ضروری ہے؟ بعد میں صحابہ کرام یا تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین نے اس کی شرح کیے. کسی نے کہا جمعہ کے بعد, کسی نے کہا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کسی نے کہا امام کے کھڑے ہونے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, بعضوں نے کہا آج مغرب سے تھوڑی دیر پہلے, اور اس کو زیادہ حضرات محدثین نے ترجیح دی ہے. یہ الگ بات ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. مطلب کیا تھا کہ پورا دن اللہ کی عبادت میں لگائے رکھو اور پورا دن اللہ کی طرف متوجہ رہو, پورا دن اللہ کو یاد کرنے میں رہو, پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اس میں کوئی ایک گھڑی ایسی آ جائے گی تو تمہاری دعا قبول ہو جائے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان والوں جب اذان دے دی جائے یا بلاوا آ جائے, پکارا جائے تمہیں جمعہ کے لیے, تو جمعہ کی طرف چلو, دوڑو. دوڑو کا مطلب کیا ہے؟ رننگ کرنا نہیں ہے. دوڑنے کا مطلب رننگ کرنے کا نہیں ہوتا, بلکہ وقار کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ. اب اذان کے بعد میں کوئی اور دوسرے کام کی طرف تم دھیان نہ دو, پوری طرح سے تم لپک جاؤ جمعہ کی ادائیگی کے لیے. اب کوئی کام تم مت کرو. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت تک ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی. اذان ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے خطبہ دینے کے لیے. جو صحابہ اس وقت تک, صحابہ کو ذرا مسجد نبوی سے دور دور جانا پڑا, آبادیاں بڑی ہو گئیں, دور دور لوگوں کے مکانات ہو گئے, اور وہاں سے اذان سنتے ہی چلنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ چلنا شروع ہو جاتا تھا. بعض مرتبہ بعض صحابہ کو آخر میں خطبہ ملتا تھا. صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم کو وہاں سے یہاں تک آنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو مسجد پر جو فرشتے آنے والوں کا ثواب لکھتے ہیں, جو سب سے پہلے آیا اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب, جو اس کے بعد آیا ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب, جو اس کے بعد آیا اس کو ایک بکرا صدقہ کرنے کا ثواب, جو اس کے بعد آیا اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. اس کے بعد اسی طرح آتے, جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا وہ فرشتے رجسٹر لے کے بند کر دیتے ہیں اور وہاں سے فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے مجمع میں شریک ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں کوئی صدقہ خیرات کا ثواب نہیں لکھا جاتا آنے والوں کے لیے. تو حضرت صاحبہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی, ہمارے مکان اب دور ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم بہت قریب ہوتے تھے, اب یہاں سے آنے میں ہمیں تاخیر ہو رہی, اسی لیے آپ ایسا کیجئے کہ ایک اور اذان کا اہتمام کروائیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر ایک بہت بڑا ٹیلا تھا, اس ٹیلے کے اوپر ایک آدمی کو حضرت زوال کے وقت میں کھڑے ہو کر ایک اذان دلوایا کرتے تھے. وہ اذان دوسری ہے جو ہم پہلے دیتے ہیں, وہ اذان دوسری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی وہ ممبر کے سامنے ہوا کرتی تھی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ایک بار ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے بہانے تمہاری طرف سے تلاش کروانے کو کہتے, چھوٹے چھوٹا بات, چھوٹی چھوٹی نیکی کر لو اللہ میاں تمہارے گناہ معاف کرتے رہتے, وضو کرو تمہارے گناہ معاف, نماز پڑھو وہ نماز سے یہ نماز تک کے درمیان کے گناہ معاف, ایسے ہی ایک رمضان سے دوسرا رمضان پالو, اگر وہ تو وہ رمضان سے یہ رمضان تک کے گناہ معاف, ایسے ہی اس جمعہ سے یہ جمعہ کا اہتمام کر لو تو پھر یہ ہفتے بھر کے گناہ معاف. دیکھیے اللہ کی رحمت اور مہربانی, ہر وقت اللہ دینے کو تیار ہے, لیکن ہم دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں اپنے خیالات اور اپنی افکار کو ایسے غافل بنائے رکھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو دینے کے واسطے دروازے کھلے ہوئے لیکن ہم ہیں کہ غافل. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, یہ اہتمام ہونا چاہیے, اہتمام ہونا چاہیے جمعہ کا, اور بہت پہلے سے جمع ہو جانے, اور جمعہ ہے ہی جمع ہونے کی جگہ, جمع ہونے کا دن. ایک بات اور بولو, یہ جمعہ کے دن بہت بڑے بڑے کام ہوئے, یہ دنیا بنائی گئی, کہتے ہیں کہ ہفتے سے اللہ میاں نے بنانا شروع کیا, جمعہ کو ختم, جمعہ پر ختم کیا. آسمان بنائے, زمین بنائے, جنگل بنائے, سمندر بنائے, سورج بنائے, ستارے بنائے, چاند بنائے, سب کچھ ختم ہوا سب جمعہ کے دن. اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جمع کرنا شروع کیا, مٹی پوری زمین سے لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو وہاں سے لی, وہاں سے لی, وہاں سے لی, وہاں سے لی. جب اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل بنایا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. بنانے کے بعد جنت میں داخل کیا, وہ بھی جمعہ کا دن. اس کے بعد اوپر سے اتارے, وہ بھی جمعہ کا دن. اور قیامت کی برپا ہوگی انشاءاللہ جمعہ کا دن. اس لیے بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کا اہتمام کرنے کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.